السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت رات کے 9:30، بھارت میں 10، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 12:30 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کے ایک شو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں. پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستان
افغان طالبان کے وفد کے دورہ پاکستان کی اطلاعات. پاکستان کی طرف سے باضابطہ طور پر اس بارے میں کچھ نہیں کہا گیا. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق. تفصیلات کچھ دیر بعد.
بلوچستان ہائی کورٹ کا صوبائی حکام کو تلور کا غیر قانونی شکار کرنے والوں کے خلاف کارروائی کی ہدایت. کوئٹہ سے میں ستار کاکڑ. تفصیلات کچھ دیر بعد.
انتہائی سخت سیکیورٹی میں یوم پاکستان کے موقع پر مرکزی پریڈ کا انعقاد. چین اور سعودی عرب کے دستوں کے علاوہ ترکی کے بینڈ کی بھی شرکت. وفاقی دارالحکومت سے میں ہوں محمد اشتیاق. تفصیلات کچھ دیر بعد.
جنوبی ایشیا.
جموں کشمیر کے مسئلے کو کشمیری عوام کی امنگوں کے مطابق حل کیا جانا چاہیے. یوم پاکستان پر پاکستانی ہائی کمشنر عبدالباسط کی تقریر. میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم. یہ رپورٹ کچھ دیر بعد.
اور بین الاقوامی خبروں میں، لندن پولیس نے اس شخص کو خالد مسوم کے نام سے شناخت کیا ہے جس نے بدھ کے روز برطانوی پارلیمنٹ کے نزدیک حملہ کیا. اور اسرائیل میں پولیس نے بتایا ہے کہ اس نے ایک 19 سالہ یہودی اسرائیلی شخص کو گرفتار کیا ہے جو مشتبہ طور پر امریکہ بھر میں یہودی کمیونٹی سینٹرز پر متعدد بم حملوں کی دھمکیاں دے رہا تھا. اور خبریں اب تفصیل کے ساتھ. اطلاعات کے مطابق پاکستانی عہدیداروں نے افغان طالبان رہنماؤں سے امن مذاکرات کیے ہیں. اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ.
افغانستان میں امن و مساحلت کی کوششوں کے سلسلے میں اطلاعات کے مطابق پاکستان نے گزشتہ ہفتے افغان طالبان کے ایک وفد کی میزبانی کی. آئندہ ماہ روس میں افغانستان سے متعلق ہونے والے ایک مجوزہ اجلاس سے قبل اس ممکنہ رابطے کا مقصد طالبان پر دباؤ ڈالنا تھا کہ وہ امن عمل میں شامل ہوں. خبر رسان ادارے ایسوسیٹڈ پریس نے طالبان عہدیداروں کے حوالے سے کہا ہے کہ ملا محمد عباس کی قیادت میں 7 افغان طالبان رہنماؤں کی اسلام آباد میں میزبانی کی گئی. تاہم پاکستان کی طرف سے ان اطلاعات کی تاحال نہ تو باقاعدہ طور پر تردید کی گئی اور نہ ہی تصدیق. آئندہ ماہ ماسکو میں افغانستان سے متعلق ہونے والے مجوزہ اجلاس میں چین، روس اور پاکستان کے علاوہ افغانستان، ایران اور بھارت بھی شرکت کرے گا. خبر رساں ادارے ایسوسیٹڈ پریس کے مطابق طالبان عہدیداروں کا کہنا ہے کہ انہوں نے اسلام آباد میں حکام سے ملاقات کے دوران اپنی کچھ شرائط بھی پیش کی جن میں پاکستان میں قید افغان طالبان قیدیوں کی رہائی کی شرط بھی شامل ہے. پاکستان کے سابق سفارتکار اور افغان امور پر نظر رکھنے والے تجزیہ کار رستم شاہ محمد نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ انہیں بھی ایسی اطلاعات ملی ہیں کہ افغان طالبان کے ایک وفد نے پاکستان کا دورہ کیا.
کچھ طالبان تو چلے گئے ہیں افغانستان کے اندر، منہ کر گئے ہیں، اور بعض طالبان اور ان کی فیملیز ابھی تک یہاں پر ہیں. لہٰذا ان کو یہ ڈر ہے کہ ایسے موقع پہ پاکستان آرم ٹویسٹنگ کرے گا، ان پہ پریشر ڈالے گا اور اپنے ٹیریٹری کا استعمال جو ہے اس کو بنیاد بنا کے طالبان پہ اتنا پریشر ڈالا جائے گا کہ وہ یا تو پاکستان کے ساتھ شریک ہو جائیں اس کانفرنس میں شرکت کے لیے، یا وہ پاکستان چھوڑ کے یہاں سے چلے جائیں. تو اس کی مد نظر یہ بات چیت وہ جاری رکھے ہوئے ہیں. حالانکہ خدشات اور ریزرویشن ان کے بہت سے ہیں، لیکن ان کی پھر مجبوریاں بھی ہیں.
قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے امور خارجہ کے چیئرمین اویس لگاری نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ وہ افغان وفد کی پاکستان آمد سے آگاہ تو نہیں ہیں، لیکن ان کے بقول افغان مصالحتی عمل کی کوششوں میں روس کی شمولیت اہم ہے.
کیو سی جی کا گروپ نے تو پورا بہت اپنا اپنی کوشش کی تھی، اور ہم اپریشیٹ کرتے ہیں امریکہ اور چین اور پاکستان اور افغانستان کے ایفرٹس کو، لیکن شکر ہے اس کیو سی جی گروپ کے علاوہ ایک اور بہت اہم جو جس کا ایک افغانستان کے ساتھ ایک ہسٹری بھی ہے پہلے، وہ روس جیسا ملک بھی بیچ میں انوالو ہوا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ کیو سی جی کو رشیا کے اس انوالومنٹ کے بعد اور بھی ایکٹیویٹ ہونا چاہیے اور سب کو مل جل کے اس کے اندر ایک ایفرٹ کرنا چاہیے.
واضح ہے کہ گزشتہ سال اکتوبر میں بھی افغان طالبان کے ایک وفد نے پاکستان کا دورہ کیا تھا. اس دورے کے بعد افغان طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے کہا تھا کہ اس دورے کا ایک مقصد طالبان کے کئی سینئر رہنماؤں کی گرفتاری پر بات چیت بھی کرنا تھا. افغان طالبان کے وفد کی پاکستان آمد کی یہ خبر ایسے وقت سامنے آئی جب طالبان نے اپنے ملک میں عسکری کارروائیوں کو تیز کر رکھا ہے. جمعرات کو ہی یہ اطلاعات سامنے آئیں کہ طالبان نے صوبہ ہلمند کے ایک اہم ضلع سنگین پر قبضہ کر لیا ہے، اگرچہ فوری طور پر افغان وزارت دفاع کی طرف سے ایسی خبروں کی تردید کی گئی، لیکن مقامی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ اب سنگین طالبان کے قبضے میں ہے۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
بچوں کے حقوق کی ایک بین الاقوامی تنظیم نے جمعرات کے روز متنبہ کیا ہے کہ سن 2017 میں افغان اسکولوں میں سے 1100 سے زیادہ بچے روزانہ کے حساب سے باہر ہو جائیں گے۔ بچوں کے تحفظ کی تنظیم نے کہا ہے کہ تشدد، عدم استحکام، والدین کے لیے روزگار کے مواقع کی کمی اور ہمسایہ ملک پاکستان سے افغانوں کی زبردست ملک میں آمد اس پیشگوئی کی بنیادی وجوہات ہیں۔ دہشت گردی کے امور کے ماہرین کا کہنا ہے کہ دہشت گرد گروپس کو فنڈز کی فراہمی پاکستان کے لیے بدستور ایک بڑا چیلنج ہے۔ حال ہی میں پاکستان فائنینشل مانیٹرنگ فنڈ کی ایک رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ دہشت گرد گروپس اب بھی بدستور چندے، عطیات اور مختلف صورتوں میں سالانہ اربوں روپے اکٹھے کر رہے ہیں۔ اسلام آباد سے محمد جلیل کی رپورٹ۔
پاکستان کو حالیہ برسوں میں بدترین دہشت گردی کا سامنا رہا ہے، اگرچہ حالیہ برسوں میں عسکریت پسندوں کے خلاف بھرپور مولگیر کارروائیاں کی گئیں، لیکن دہشت گردوں کے مالی وسائل کو مکمل طور پر ختم کرنا اب بھی حکومت کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے۔ اسی چیلنج سے متعلق ذرائع ابلاغ میں وزارت خزانہ کی ایک خفیہ رپورٹ کی تفصیلات شائع ہوئیں، جن میں کہا گیا کہ پاکستان میں اب بھی دہشت گرد تنظیمیں سالانہ اربوں روپے اکٹھے کرتی ہیں۔ وزارت خزانہ نے یہ رپورٹ اگرچہ باضابطہ طور پر میڈیا کو تو جاری نہیں کی، لیکن اس کے جو مندرجات میڈیا میں سامنے آئے ان کے مطابق دہشت گرد تنظیمیں منشیات کی سمگلنگ، اغوا برائے تاوان، بھتاخوری اور دیگر ایسے غیر قانونی ذرائع سے مالی وسائل حاصل کرتی ہیں۔ سلامتی کے امور کے تجزیہ کار عامر رانا نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا،
ابھی تک پورا کا پورا فوکس جو ہے وہ انفراسٹرکچر جو ہے ملیٹنٹس کے ان کو ختم کرنے کے اوپر ہے۔ دوسرا کہ یہ ہمارے پاس ایسے بھی کیپیبلٹیز کی بھی شاید کمی ہے کہ ایف آئی اے اور جو دیگر ادارے ہیں جن کی بنیادی ذمہ داری ہے اس کو دیکھنا، وہ ابھی کوئی پراپر رسپانس اس کے اوپر ڈیولپ نہیں کر سکے۔
تاہم حکمران جماعت مسلم لیگ نون کے رہنما اور قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے امور خزانہ کے رکن طلال چودھری کہتے ہیں کہ حکومت نے اس حوالے سے کافی اقدامات کیے ہیں۔
پاکستان نے سب سے پہلے جو اس اسمبلی نے سب سے پہلا قانون بنایا وہ منی لانڈرنگ کے حوالے سے تھا۔ منی لانڈرنگ کے حوالے سے بہت ساری اکاؤنٹس، بہت سارے سورسز کو چوک کیا گیا، اور اس کے علاوہ یہ نہیں کہ بیرون ملک سے پیسے آنے والے پیسے کو چوک کیا گیا، بلکہ بیرون ملک ہمارے بہت سارے پیسے جنریٹ ہوتے تھے کسی نہ کسی چیریٹی کے نام پر، کسی اور نام پر، انسٹیٹیوشنز کے نام پر، اس کو بھی چوک کیا گیا۔
طلال چودھری نے کہا کہ اگرچہ حکومت اپنے طور پر اس معاملے سے نمٹنے کی کوشش کر رہی ہے، تو ہم ان کے بقول اس کا خاتمہ بین الاقوامی سطح پر تعاون ہی سے ممکن ہے۔
اور اگر یہ جس ممالک سے آتے ہیں یا جہاں سے گھوم کر آتے ہیں کسی تیسرے یا چوتھے ملک سے، انہیں بھی ہمارے ساتھ تعاون کرنا ہوگا۔
اگرچہ پاکستان میں 60 سے زائد ایسی شدت پسند تنظیمیں ہیں جن پر حکومت کی طرف سے پابندی عائد کی جا چکی ہے، تاہم ایسی اطلاعات بھی سامنے آتی رہتی ہیں کہ کالعدم تحریک طالبان پاکستان، لشکر طیبہ، لشکر جھنگوی اور سپاہی محمد اب بھی غیر قانونی طور پر فنڈز جمع کرنے کی مبینہ سرگرمیوں میں ملوث ہیں۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
آج یوم پاکستان کے موقع پر اسلام آباد میں پریڈ کی خصوصی تقریب ہوئی۔ یہ پہلا موقع تھا کہ اس پریڈ میں چین، سعودی عرب اور ترکی کے دستوں نے بھی حصہ لیا۔ اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ۔
یوم پاکستان کے موقع پر جمعرات کو مسلح افواج کی روایتی مرکزی پریڈ انتہائی سخت سیکیورٹی میں اسلام آباد میں ہوئی، جس میں پہلی مرتبہ چین کے فوجی دستے نے بھی شرکت کی، جبکہ سعودی عرب کی خصوصی فورس کے دستے کے علاوہ ترکی کے ایک بینڈ نے بھی اس پریڈ میں شرکت کی۔ اس موقع پر صدر ممنون حسین نے اپنی تقریر میں کہا کہ چین کے فوجی دستے کی شرکت اہمیت کی حامل ہے۔
مجھے خوشی ہے کہ آج کی پریڈ میں عوامی جمہوریہ چین کی پیپلز لیبریشن آرمی کا دستہ بھی شریک ہے، جو ایک تاریخی واقعہ ہے۔ اس سے قبل چینی فوج نے بیرون ملک کبھی کسی پریڈ میں شرکت نہیں کی۔ یہاں سعودی عرب کے فوجی دستے کے علاوہ جنوبی افریقہ کی نمائندگی بھی موجود ہے۔
انہوں نے اس موقع پر دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے عزم کو بھی دہرایا۔
پاکستان گزشتہ چند برسوں سے دہشت گردی کے خلاف برسر پیکار ہے۔ آج پاکستان پہلے کی نسبت زیادہ محفوظ ہے۔ میں واضح کرتا ہوں کہ آپریشن ضرب عضب کے بعد رد الفساد کے تحت کارروائیاں بچے کچھ دہشت گردوں کے خاتمے تک جاری رہیں گی اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس فتنے کا سر ہمیشہ کے لیے کچل دیا جائے گا۔
جس مقام پر پریڈ کا انعقاد کیا گیا اس طرف جانے والے تمام راستے عام آمد و رفت کے لیے بند رہے، جبکہ موبائل فون سروس بھی جزوی طور پر معطل رہی جو کہ پریڈ کے خاتمے کے بعد بحال کر دی گئی۔ 23 مارچ کے موقع پر مسلح افواج کی پریڈ اس دن کی مناسبت سے ایک روایتی حیثیت رکھتی ہے، لیکن 2008 سے 2014 تک سلامتی کے خدشات کے باعث اس کا انعقاد نہیں کیا گیا۔ تاہم گزشتہ 3 سالوں سے مسلسل اب اس پریڈ کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
یہ پروگرام وائس آف امریکہ واشنگٹن سے پیش کیا جا رہا ہے۔
بھارت میں پاکستان کا ہائی کمشنر نے نئی دہلی میں یوم پاکستان کی تقریب کے موقع پر کہا کہ جموں و کشمیر کا تنازعہ کشمیریوں کی خواہشات کے مطابق حل کیا جانا چاہیے۔ نئی دہلی سے سہیل انجم کی رپورٹ۔
پاکستان نے جمعرات کے روز اس بات پر زور دیا کہ جموں و کشمیر کے مسئلے کو کشمیری عوام کی امنگوں کے مطابق حل کیا جانا چاہیے۔ یہ بات بھارت میں پاکستان کے ہائی کمشنر عبد الباسط نے یوم پاکستان کے موقع پر یہاں پاکستانی سفارت خانے میں منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ اسی کے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اسلام آباد نئی دہلی کے ساتھ اچھے اور پرامن تعلقات چاہتا ہے اور تمام مسائل کو بات چیت سے حل کرنے کا خواہش مند ہے۔ عبد الباسط نے کہا کہ ہماری پالیسی خصوصاً ایشیا میں امن کو فروغ دینے کی ہے، ہم نے اپنے تمام ہمسایہ ملکوں کے ساتھ بہتر تعلقات کے قیام کی کوشش کی ہے، یہ تعلقات وفاداری اور مساوی بنیاد پر ہونے چاہیے اور اس سلسلے میں ہماری کوششیں جاری رہی ہیں۔ عبد الباسط نے کہا کہ جہاں تک مسئلہ کشمیر کا تعلق ہے تو انہیں امید ہے کہ یہ کشمیری عوام کی امنگوں کے مطابق حل ہوگا۔
کہ بھارت کے ساتھ ہمارے تعلقات بہتر ہوں گے، ہم جتنے بھی ہمارے مسائل ہیں، تنازعات ہیں، ان کو ہم پھر کیسے حل کریں گے، خاص طور پر جموں اور کشمیر جو بنیادی مسئلہ ہے بھارت کا، اس کو بھی ہم کشمیری عوام کے امنگوں کے مطابق حل کریں گے۔
عبد الباسط نے یہ بھی کہا کہ ان کے الفاظ میں تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ آزادی کے جو تحریکیں رہی ہیں ان کو وقتی طور پر دبایا تو جا سکتا ہے لیکن دائمی طور پر ختم نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ کشمیری عوام جو جد و جہد کر رہے ہیں وہ کامیاب ہوگی۔ عبد الباسط کی تقریر سے قبل ڈپٹی ہائی کمشنر سید حیدر شاہ نے پاکستانی صدر ممنون حسین اور وزیر اعظم نواز شریف کے پیغامات پڑھ کر سنائے۔ دریاسنا بھارتی وزیر اعظم کے دفتر میں وزیر مملکت جیتندر سنگھ نے ایک بیان میں اس بات کا اعادہ کیا یہ حکومت پاکستان کے زیر انتظام کشمیر اور گلگت اور بلتستان کو ان کے الفاظ میں پاکستان کے غیر قانونی قبضے سے آزاد کرائے گی۔ اس سے قبل وزارت خارجہ کے ترجمان گوپال باغلے نے ایک بیان میں کہا تھا کہ پورا کشمیر بھارت کا اٹوٹ انگ ہے اور اس کے ایک حصے پر بقول ان کے پاکستان کا غیر قانونی قبضہ ہے۔ واضح رہے کہ اس ماہ کے اوائل میں پاکستان کے خارجہ پالیسی کے سربراہ سرتاج عزیز کی سربراہی والی ایک کمیٹی نے یہ تجویز پیش کی تھی کہ گلگت بلتستان کو پاکستان کا 5واں صوبہ قرار دے دیا جائے۔ یاد رہے کہ کشمیر دونوں ملکوں کے مابین ایک طویل عرصے سے متنازعہ علاقہ بنا ہوا ہے جس نے دونوں ملکوں کے تعلقات میں تلخی پیدا کر رکھی ہے۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
لندن پولیس نے اس شخص کو خالد مسعود کے نام سے شناخت کیا ہے جس نے بدھ کے روز برطانوی پارلیمنٹ کے نزدیک حملہ کیا۔ 52 سالہ برطانوی نژاد مسعود کو پولیس متعدد گزشتہ جرائم میں سزا یافتہ ہونے اور حملوں کے باعث جانتی ہے، جن میں ہتھیاروں کو قبضے میں رکھنا بھی شامل ہے۔ وہ آخری مرتبہ سن 2003 میں چاقو قبضے میں رکھنے کا مجرم قرار دیا گیا تھا، لیکن مسعود تاہم اس سے پہلے دہشت گردی کا مجرم نہیں ٹھہرایا گیا۔ اس بارے میں، اس حملے کے بارے میں وائس آف امریکہ کے یورپ میں نامہ نگار لوئس ریمیرس کی ایک رپورٹ، قمر عباس جعفری کی زبانی۔
اس علاقے میں جو لندن کا قلب کہلاتا ہے، جہاں عام طور پر سیاحوں کا ہجوم ہوتا ہے، دہشت گردی کے لمحات بہت خوفناک تھے۔ توحید تمیم نے خود ہی سب کچھ دیکھا۔ ان کا کہنا تھا آوازیں اور پھر اچانک ہم نے سڑک پر لوگوں کو دیواروں کی طرح بھاگتے ہوئے دیکھا۔ انہوں نے اور دوسروں نے جو کچھ سنا وہ پولیس کی جانب سے حملہور کو شوٹ کرنے کی آوازیں تھیں، جو عہدیداروں کے کہنے کے مطابق ایک کار سے نکلا اور پارلیمان کے باہر ایک پولیس افسر کو مہلک طور پر زخمی کر دیا۔ لندن میٹروپولیٹن پولیس کے مارک راولی کا کہنا تھا،
The attack started when a car was driven over Westminster Bridge, hitting and injuring a number of members of the public, also including three police officers on their way back from a commendation ceremony. The car then crashed near to Parliament and at least one man armed with the knife
حملہ اس وقت شروع ہوا جب ویسٹ منسٹر برج پر ایک کار آئی جو وہاں چلتے ہوئے متعدد لوگوں پر چڑھ گئی، جن میں تین پولیس والے بھی شامل تھے جو ایک توصیفی تقریب سے واپس آ رہے تھے، جس کے بعد کار پارلیمنٹ کے قریب ٹکرا کر رک گئی اور کم از کم ایک شخص جو چاقو سے مسلح تھا اس نے حملہ جاری رکھا اور پارلیمنٹ میں گھسنے کی کوشش کی۔ یہ تھے میٹروپولیٹن پولیس کے ایک افسر۔ کار سے زخمی ہونے والوں میں فرانسیسی اسکول کے بچے بھی شامل تھے جو وہاں فیلڈ ٹرپ پر آئے ہوئے تھے، اور دیکھنے والوں نے بتایا کہ ایک زخمی دریا میں گر پڑا۔ ہلاک ہونے والوں میں حملہ آور بھی شامل تھا، جس نے اس سے قبل کہ پولیس اسے شوٹ کرتی ایک پولیس افسر کو زخمی کر دیا تھا۔ اور نامہ نگار رمریز کہتے ہیں،
Only minutes after this incident outside the Houses of Parliament, London Metropolitan Police sealed off the entire area, evacuated members of Parliament. Within minutes, we learned that police were treating this as a terrorist incident.
ایوان پارلیمان کے باہر اس واقعے کے صرف چند منٹوں بعد لندن میٹروپولیٹن پولیس نے پورے علاقے کو بند کر دیا، اور چند ہی منٹوں کے اندر ارکان پارلیمان کو وہاں سے نکال لیا، اور ہمیں پتہ چلا ہے کہ پولیس فی الحال اسے دہشت گرد حملہ قرار دے رہی ہے۔ اور برطانوی وزیر اعظم تھریسیا مے نے کہا،
The terrorists chose to strike at the heart of our capital city, where people of all nationalities, religions and cultures come together to celebrate the values of liberty, democracy and freedom of speech.
دہشت گردوں نے ہمارے دارالحکومت کے قلب کو حملے کے لیے منتخب کیا، جہاں تمام قومیتوں، مذاہب اور ثقافتوں سے تعلق رکھنے والے لوگ آزادی، جمہوریت اور آزادی تقریر کی اقدار کا جشن منانے آتے ہیں۔ یہ تھیں برطانوی وزیر اعظم۔ اور مسلح پولیس والے جو برطانیہ میں پہلے شاذ و نادر ہی نظر آتے تھے، اب عام طور سے نظر آتے ہیں، اور آنے والے دنوں میں ان کی تعداد اور بھی بڑھ جائے گی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ آنے والے متعدد دنوں میں زیادہ پولیس آفیسر تعینات کیے جائیں گے اور وہ زیادہ چوکنا ہوں گے۔ برسلز پر دہشت گردی کے حملے کے ٹھیک ایک سال بعد ایک افسر کے بقول، یہ دن تھا جس کے لیے لندن نے منصوبہ بندی کی تھی، تاہم امید تھی کہ ایسا کبھی نہیں ہوگا، لیکن یہ ہو گیا اور یہ اب ایک حقیقت بن گئی ہے۔ عمر عباس جعفری، اردو، وی او اے، واشنگٹن۔
اور لندن میں برطانوی پارلیمنٹ کے قریب بدھ کے روز ہونے والے اس حملے کی ذمہ داری داعش نے قبول کر لی ہے۔ داعش نے ایک بیان میں جو اسلامک اسٹیٹ کے خبر رساں ادارے نے پوسٹ کیا، کہا ہے کہ حملہ آور داعش کا سپاہی تھا، لیکن اس نے یہ وضاحت نہیں کی کہ اس حملے کی منصوبہ بندی اور اس پر عمل میں داعش نے کیا معاونت کی۔ گروپ کا کہنا تھا کہ حملہ آور نے ان کی اس اپیل پر حملہ کیا کہ امریکی قیادت والے اتحادی ملکوں کے شہریوں اور فوجیوں پر حملے کیے جائیں۔ اسرائیل میں پولیس نے بتایا ہے کہ اس نے ایک 19 سالہ یہودی اسرائیلی شخص کو گرفتار کیا ہے جو مشتبہ طور پر امریکہ بھر میں یہودی کمیونٹی سینٹرز پر متعدد بم حملوں کی دھمکیاں دے رہا تھا۔ پولیس کے ترجمان مائیکی روزن فال نے بتایا کہ یہی مشتبہ شخص تھا جو جے سی سی دھمکیوں کے پیچھے تھا۔ انہوں نے حالیہ ہفتوں میں یہودی مراکز پر درجنوں بم حملوں کی دھمکیوں کا حوالہ دیا۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ریپبلکن پارٹی کے لیڈروں نے قومی ہیلتھ منصوبے کو منسوخ کر کے نئے ہیلتھ منصوبے کی کانگریس سے منظوری کے لیے بھرپور مہم چلائی ہے۔ کانگریس سے صحت کے اس منصوبے کو نامنظور کروا کے نئے منصوبے کو منظور کروانا یقیناً ریپبلکن کے لیے کاردارت ثابت ہو رہا ہے۔ اس بل پر رائے شماری میں چند گھنٹوں کے اندر فیصلہ ہو جائے گا۔ وائس آف امریکہ کے نامہ نگار کینٹ بریڈمین نے اس کے بارے میں تفصیلی رپورٹ مرتب کرتے ہوئے لکھا ہے کہ 7 سالہ پرانے قانون کی منسوخی کا معاملہ اس لیے مشکل ہو گیا ہے کہ نئے منصوبے کے بارے میں ریپبلکن کے بعض اراکین کو تحفظات ہیں۔ ہرچند کہ ریپبلکن پارٹی ایوان اور سینٹ میں اکثریت رکھتی ہے، تاہم اگر ریپبلکن پارٹی کے کچھ اراکین اس کے حق میں ووٹ نہیں دیتے تو پھر یہ معاملہ التوا کا شکار ہو سکتا ہے۔ امریکی سینٹ کی کمیٹی جو سپریم کورٹ کے لیے نامزد جج نیل گورسچ کی توثیق کے لیے ایک ہفتے سے سماعت کر رہی ہے، آج جمعرات کے روز وکلاء، مشاورتی گروپوں اور وفاقی ججوں کے بیانات سنے گی تاکہ توثیق کے عمل کو حتمی شکل دی جائے۔ اس کے بعد یہ سینٹ کی جوڈیشری کمیٹی کا اختیار ہوگا کہ وہ اس نامزدگی کو پوری سینٹ کو بھیجے یا نہیں۔ ایوان کی انٹیلیجنس کمیٹی کے چیئرمین نے امریکی انتخابات میں روسی مداخلت کے بارے میں تحقیقی سماعت کے سلسلے میں غیر معمولی قدم اٹھایا ہے، جس سے امریکہ کے سیاسی حلقوں میں خاصی چیمے گوئیاں کی جا رہی ہیں۔ وائس آف امریکہ کے نامہ نگار جیف سیلڈن کی رپورٹ، سعدیہ اسد کی زبانی۔
ایوان کی انٹیلیجنس کمیٹی کے چیئرمین ڈیوین نیونیز کہتے ہیں،
جو کچھ میں نے پڑھا وہ میرے لیے پریشانی کا باعث بنا اور یہ صدر ٹرمپ کے لیے بھی پریشان کن ہونا چاہیے۔
ڈیوین نیونیز صدر ٹرمپ کی عبوری مدت میں ان کی ٹیم سے متعلق تھے۔ انہیں امریکہ کی انٹیلیجنس ایجنسیز کی جانب سے قانونی نگرانی پر بھی خاصے تحفظات ہیں۔ اب ایک انتہائی غیر معمولی قدم اٹھاتے ہوئے ذاتی طور پر صدر ٹرمپ سے انہوں نے ان تحفظات کا اظہار کیا اور انٹیلیجنس کمیٹی کی کارروائی سے صدر کو آگاہ کیا۔ خود صدر اور ان کی عبوری ٹیم میں موجود دیگر افراد نے یہ سب واضح طور پر انٹیلیجنس رپورٹس میں درج کیا تھا، جو وائٹ ہاؤس اور دوسری کئی دیگر ایجنسیوں تک پہنچا۔ مسٹر نیونیز کے مطابق سن 2016 کے انتخابات میں روس کی ممکنہ مداخلت اور صدر ٹرمپ کی مہم کے ساتھ اس کے ممکنہ تعلق کا کمیونیکیشن کے ساتھ کچھ لینا دینا نہیں۔ اگرچہ نگرانی کا کام قانون کے دائرے میں رہ کر کیا گیا، لیکن انہیں شناخت اور کمیونیکیشن کے مواد کو انٹیلیجنس اداروں کی جانب سے غلط انداز میں استعمال پر خدشات ہیں۔ اور یہ سب اس کے دو روز بعد ہوا جب ایف بی آئی کے ڈائریکٹر جیمز کومی نے صدر ٹرمپ کی مہم کے دوران روس کی مداخلت کے بارے میں کی جانے والی تحقیقات کی موجودگی کا اعلان کیا اور صدر ٹرمپ کی جانب سے ٹویٹر پر کیے جانے والے دعووں کی تردید کی، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ سابق صدر مسٹر اوباما نے انتخابات کے دوران ان کے دفتر سے ہونے والی کمیونیکیشن کی نگرانی کروائی۔ جیمز کومی کے الفاظ، میرے پاس ایسی کوئی معلومات نہیں ہے جو ان ٹویٹس کو سچ ثابت کرتی ہوں، اور ہم نے ایف بی آئی کے ادارے میں اس بارے میں بہت باریک بینی سے جائزہ لیا ہے۔ نیونیز کا کہنا ہے کہ یہ ممکن ہے کہ صدر ٹرمپ کی ٹویٹس درست ہی ہوں۔ صدر ٹرمپ سے پوچھا گیا کہ کیا وہ اسے منصفانہ سمجھتے ہیں، ان کا کہنا تھا، کسی حد تک، میں ایک حد تک ایسا ہی سمجھتا ہوں، میں ان حقائق کا احترام کرتا ہوں جو سامنے لائے گئے ہیں۔ تاہم مسٹر نیونیز کے عمل نے ہاؤس انٹیلیجنس کمیٹی میں موجود ڈیموکریٹس کے لیے اس بارے میں شکوک و شبہات بڑھا دیے ہیں کہ اب آگے کیا ہوگا۔ انٹیلیجنس کمیٹی کے ڈیموکریٹ رکن ایڈم شیف کے الفاظ، مسٹر چیئرمین کو یہ فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا وہ صدر ٹرمپ کی صدارتی مہم کے دوران روس کی ممکنہ مداخلت کے بارے میں ایک غیر جانبدارانہ تحقیقات کے چیئرمین ہیں یا محض وائٹ ہاؤس کے قائم مقام۔ اس کے علاوہ کچھ دوسرے خدشات بھی موجود ہیں، جس میں انٹیلیجنس کمیونٹی کی جانب سے ان معلومات کا اکٹھا کیا جانا ہے جو وہ جمع کرنے کے مجاز بھی نہیں۔ مسٹر نیونیز نے یہ نہیں بتایا کہ انٹیلیجنس رپورٹس تک ان کی رسائی کیسے ہوئی، تاہم جمعے کے روز تک مزید رپورٹس ان تک پہنچنے کی توقع ہے، جن کا آئندہ پیر کے روز انٹیلیجنس کمیٹی کی سماعت میں جائزہ لیا جائے گا۔ سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
داعش کو شکست دینے کے لیے 68 ملکی بین الاقوامی اتحاد کا پہلا اجلاس واشنگٹن میں ہو رہا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن نے اس اجلاس کے شرکا سے کہا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ ہر حال میں داعش کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ دوسرے رکن ممالک کو چاہیے کہ وہ اسی مقصد کے حصول کے لیے بھرپور تعاون اور اشتراک کریں۔ وائس آف امریکہ کی نامہ نگار سنڈی سین کی رپورٹ، اسد نذیر کی زبانی۔
داعش کے خلاف قائم بین الاقوامی اتحاد کے واشنگٹن اجلاس میں بہت سے ملکوں کے وزراء خارجہ بھی شریک تھے۔ اس اجلاس کی اس اعتبار سے بھی خاصی اہمیت تھی کہ اس میں پہلی بار امریکی وزیر خارجہ نے شام اور عراق میں داعش سے نمٹنے کے سلسلے میں ٹرمپ انتظامیہ کی حکمت عملی کی وضاحت کی۔
ڈیگریڈیشن آف آئیسس از ناٹ دی اینڈ گول، وی مسٹ ڈیفیٹ آئیسس۔ آئی ریکگنائز دیئر آر مینی پریسنگ چیلنجز ان دی مڈل ایسٹ۔
داعش کے اثر و نفوذ کو کم کرنا ہماری منزل نہیں ہے، ہمارا مقصد اس کو ہمیشہ کے لیے نیست و نابود کرنا ہے۔ مجھے علم ہے کہ مشرق وسطی میں ہمارے سامنے بہت سے چیلنج ہیں، لیکن ان سے نمٹنے اور داعش کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنا امریکہ کی اولین ترجیح میں سے ایک ہے۔ ہم اس مقصد کے حصول کے لیے اپنی پوری توجہ مرکوز رکھیں گے۔ انتخابی مہم کے دوران اس وقت کے صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ نے صدر براک اوباما پر الزام لگایا تھا کہ انہوں نے دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے کمزور پالیسیاں اپنائی ہیں۔ بدھ کے روز وزیر خزانہ ٹلرسن نے اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا کہ دوسرے ملکوں کو چاہیے کہ وہ داعش کے جنگجوؤں کو عراق اور شام سے نکالنے کے لیے اپنے تعاون اور اشتراک میں مزید اضافہ کریں۔
AMRI must keep making the investment in liberated areas in Iraq and Syria to help innocent people rebuild and stabilize their communities.
ہمیں عراق اور شام کے علاقوں کو آزاد کرانے کے لیے اپنی کوششوں کو جاری رکھنا ہوگا۔ جو بے گناہ اور معصوم لوگ متاثر ہوئے ہیں ان کی دوبارہ آباد کاری کرنا ہوگی، اور آزاد ہونے والے علاقوں میں ضروریات زندگی کی بنیادی سہولتیں بہم پہنچانی ہوں گی۔ تجزیہ کار مائیکل اوہین لان کہتے ہیں،
Some of the critical issues are clearly how do we make sure that ISIS is driven out of Mosul and the rest of Iraq, but also how do we work together with Iraqis and more generally in the region to stabilize Mosul after the
Iraq ke shehar Mosul ko Daesh ke chungal se chhudane ke baad is baat ko yaqeeni banana hoga ki hum sab milkar wahan amn o istehkam qaim kare aur aise halaat paida kare jin ki wajah se ye group dobara qadam na jamane paaye۔ وزیر خارجہ ٹلرسن نے اس اجلاس کے شرکا سے یہ بھی کہا کہ زمین پر داعش کے خلاف جنگ کرنے کے ساتھ ساتھ آن لائن جنگ میں بھی جارحانہ اقدامات کرنے ہوں گے، ڈیجیٹل خلافت کو پھلنے پھولنے سے روکنا ہوگا۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر۔ جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو voa.com پر آئیے۔ دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں، سب ملتے ہیں اردو voa.com پر۔ امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ پاکستان میں صبح 7 بجے سے شام کو 7 بجے تک اردو voa.com پر براہ راست سنیے۔ ہمارے تازہ ترین براڈ کاسٹ بلٹنس کے لیے دن میں کئی دفعہ آئیے، دن ہو یا رات، جب دل چاہے۔ اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com۔
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
یہ موسم بہار کا آغاز ہے اور دنیا بھر میں مختلف ملکوں اور مختلف پس منظر کے لوگ اس وقت نوروز کا قدیم تہوار منا رہے ہیں۔ امریکہ کے وزیر خارجہ ریکس ٹلرسن نے اس تہوار کے موقع پر تہنیت کا پیغام بھیجا ہے۔ اس تہوار کا مطلب ہے نیا دن، اور یہ ایک نئے سال کا آغاز بھی ہے۔ مسٹر ٹلرسن نے ایک تحریری بیان میں کہا کہ دنیا بھر میں لاکھوں لوگ، جن میں افغانستان، آذربائیجان، چین، جارجیا، بھارت، ایران، عراق، قزاقستان، کرغزستان، پاکستان، روس، شام، تاجکستان، ترکی، ترکمانستان، ازبکستان اور جنوبی اور وسطی ایشیا اور خلیج فارس کے بہت سے لوگ شامل ہیں۔ یہ سب اپنے اہل خانہ اور احباب کے ساتھ ہر سال یہ تقریب مناتے ہیں۔ اس موقع پر بہت سے امریکی اس تقریب میں شریک ہو رہے ہیں، اور ایک نئی نسل کے ساتھ ان کے آبا و اجداد کی پر مسرت روایات میں شامل ہیں۔ وزیر خارجہ ٹلرسن نے کہا کہ نوروز آنے والے سال کی جانب امنگ اور خوش امیدی کے ساتھ دیکھنے کا موقع ہے۔ ہم اس نئے موسم بہار کو ایک ساتھ مل کر منانے کے منتظر ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ نوروز ہم سبھی کے لیے امن اور خوشحالی کا پیغامبر ہوگا۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا، جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 USA۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے اس دوسرے اور آخری نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ اس کے ایڈیٹر تھے اسد نذیر، پروڈیوسر انجم ہیرڈ گل اور انجینئر آڈیس ریگس۔ خالد حمید اب آپ سے اجازت چاہے گا، نہ بہت خیر رکھیے گا۔ ہماری دعا ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں اللہ تعالیٰ کے حفظ و امان میں ہوں۔ تو اب اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔